الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ شورا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 25ویں پارے میں سے اور اس کے تیسرے رکوع کا آج آغاز ہو رہا ہے اور سورہ شورا کی یہ آیت نمبر 20 ہے جس سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. پچھلی آیات میں مشرکین کا تذکرہ تھا, کفار کا, کہ جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے تھے اور مزید برا آخرت کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا کرتے کہ جس آخرت کی تم بات کرتے ہو وہ قیامت لا کر دکھا دو, اور کتنے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس آئے ہیں, ذرا کسی کی مثال تو ہمارے سامنے رکھ دو. اس جلد بازی کے برعکس جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر یہ ہوا کہ وہ آخرت کے تعلق سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہرحال اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کے متعلق جواب دہی کرنی ہے. اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں تھا. اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ بڑا لطیف ہے, بڑی باریک بینی کے ساتھ بندوں کے حالات اور حاجات اور ضروریات سے واقف ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق عطا فرمائے. یہ تذکرہ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا تھا. آج جو آیت نمبر 20 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں, دنیا اور آخرت کا ایک موازنہ بھی ہے جو ان آیات میں ہمارے سامنے آئے گا. اور مشرکین کے بارے میں یہ تذکرہ کہ من چاہی باتوں کو انہوں نے دین کے طور پر اختیار کر رکھا ہے, خاص طبق قریش مکہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو تو فراموش کیا اور من چاہی باتوں کو کہیں حج کے اعمال میں شامل کر دیا اور کچھ اور من چاہے رویوں کو دین کے طور پر انہوں نے اختیار کیا, اس کی نفی کی گئی ہے. مزید برآں مشرکین کو یا کفار کو عذاب کی خبر بھی دی گئی, اس سے خبردار کیا گیا ہے. اور ایمان والوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یہ گفتگو جو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے اس مقام پر من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی, جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی تو ہم اس کی اس کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, نقتی ہی منہا, اس میں سے کچھ ہم اسے دے دیں گے. وما لہ فی الآخرت من نصیب, اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی جو میں یہاں گزار رہا ہوں یہ اصل نہیں ہے, اصل تو اس کے بعد ہے, اور اس بات کے یقین پر ہی ساری زندگی کے رخ کا دار و مدار ہے. اس بات پر یقین ہی کے نتیجے میں بندے کے کردار میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو دو چار کی طرح بتایا جا رہا ہے, جو آخرت کی زندگی کا طلبگار ہے, آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, کھیتی کب, جب آدمی بیج ڈالے گا, اس کی آبیاری کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا, پھر وہ فصل بھی اگے گی. تو جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس میں سے کچھ اسے دے دیں گے, مگر اس کچھ کے ملنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو سادہ سی بات ہے, تم طے کر لو تمہیں کیا چاہیے. دنیا چاہیے اللہ دے دے گا, جو اللہ فرعون کو دے رہا تھا, جس اللہ نے قارون کو خزانے دیے تھے, جس اللہ نے شداد کو بھی سلطنت دی تھی, جس اللہ نے نمرود کو بادشاہت دی تھی, جس اللہ نے ابو جہل کو سرداری دی تھی, جس اللہ نے ابو لہب کو بھی مال و اسباب دیے تھے, اس کے لیے کیا مشکل ہے, تمہیں بھی دے دیں. لیکن فرعون کو دیکھ لو, حامان کو دیکھ لو, شداد کو دیکھ لو, نمرود کو دیکھ لو, ابو جہل کو دیکھ لو, ابو لہب کو دیکھ لو, کیا ان کا انجام ہے. قرآن بھرا ہوا اس کے بیان, اس بات کے بیان سے. تو تمہیں اگر دنیا چاہیے تو دے دیں گے، ہاں یہ طے ہے کہ اتنی ہی دیں گے جتنی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور فریب ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. تو ہم کہاں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے طے کر لو. آخرت پہ لینا چاہتے ہو، کھیتی چاہتے ہو، فصل چاہتے ہو، نتیجے چاہتے ہو، تو خوب اضافہ کر کے دیں گے، بڑھا کر دیں گے. اور اگر دنیا ہی چاہتے ہو اور دنیا ہی میں چاہتے ہو تو نپا تلا تو ملے گا، مگر اتنا جتنا طے ہے، اور وہ کچھ ہی ہوگا، اور یہ کچھ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا ہے. یہ جو تھوڑا سا پانی وہ بھی بہ جائے گا، اس کی تری ہے. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. اور وہ ٹھانٹے مارتا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، وہ آخرت ہے. تو جیسے اس انگلی پر لگے پانی کا کوئی موازنہ ممکن نہیں اس سمندر کے پانی سے، ایسے ہی اس دنیا کا کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ ممکن نہیں آخرت. اچھا دنیا کتنی بنا لو، اس کی بھی بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی مگر یہ تو موضوع ایسا ہے کہ قرآن کا ہر صفحہ آخرت کے بیان کے تعلق سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ان باتوں کو دہرائے جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ نے دیکھا بکری کا مردار بچہ ہے، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، اس کا پیٹ بھی پھولا ہوا، اس کے کان بھی کٹے ہوئے، بدبو وہ مار رہا، کچرے کے ڈھیر پر وہ پڑا ہوا مردار ہے. آپ نے صحابہ کی تربیت کے لیے عرض فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدے گا؟ ایک درہم میں؟ ترس کی اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے کوئی نہ خریدے اس کو، مردار ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، کوئی وقعت، کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں بھی نہ خریدے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ ذلیل. اور دو فٹ نیچے گئے تو کیا ہمارے ساتھ چلا گیا؟ سب کو پتا ہے پیچھے قبرستان میں بار بار اس کی مثال آتی ہے. جس کسی کو بھی ہم نے دفنایا، کیا گیا اس کے ساتھ؟ نہ اس کی کوالیفیکیشن، نہ اس کی جائیداد، نہ اس کا گھر بار، نہ اس کی گاڑیاں، نہ اس کا بینک بیلنس، نہ اس کے گھر والے، بس اس کے ایمان کی پونجی اگر ہے تو وہ جائے گی ساتھ، اعمال کی پونجی اگر ہے تو وہ جائے گی ساتھ، اچھے یا برے اعمال جو بھی. یہ ہے حقیقت. اور اس دو گز کے کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان، اس دو گز کے کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان، بس یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. سارا کھیل اس بات کا، اس بات کے یقین پر ہی زندگی کی رخ کا متعین ہونا اس کا انحصار ہے. تو جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، فرمائے کہ نزید لہو فی حرفہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا ہی میں چاہتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، تو اس میں سے کچھ دے دیں گے، مگر ایٹ واٹ کاسٹ، کس قیمت پر؟ وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا کا متعین سب کو ملے گا، ہاں حلال پر لے لو تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر کوئی سمجھے کہ میں زیادہ محنت کر لوں آخرت کو فراموش کر کے، میں زیادہ محنت کر لوں اللہ کے دین کو فراموش کر کے، میں زیادہ محنت کر لوں اللہ کے احکامات کو پسے پچھ ڈال کر، تو شاید زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، طے شدہ ہی ملے گا. جو بچہ ماں کے بطن میں جب چار مہینے کا ہوتا ہے، حدیث نے بتایا، بچہ جب ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہوتا ہے، بخاری مسلم تمام کتابیں کتب احادیث میں موجود ہے روایت، جب وہ چار مہینے کا ہوا ماں کے بطن میں، تو اللہ ایک فرشتے کو بھیج کر اس میں روح پھونکتا ہے، اور چند باتیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں، جن میں ایک یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ طے کرا کر آئے. ہاں محنت کرنی ہے، جائز وسائل کو اختیار کرنا ہے، البتہ ملنا اتنا ہے جتنا میرے اور آپ کے مقدر میں. امتحان یہ ہے کہ آیا میں اور آپ اس کو حلال سے لینا چاہتے ہیں یا حرام سے لینا چاہتے ہیں. ملنا وہی ہے, لیکن جو دنیا ہی کا فقط طلبگار ہے تو مل تو جائے گا, لیکن فرمائے کہ وما لہ فی الآخرت من نصیب, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کے میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, ہم کتنے طلبگار ہیں دنیا کے اور ہم کتنے طلبگار ہیں آخرت کے. کسی بزرگ نے کہا, بڑی پیاری بات کہی, کہ بیٹا جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی فکر کر لو اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کر لو. سادہ سی بات ہے نا, بس یقین کا مسئلہ ہے. اور اگر اس کا یقین ہو اور ادھر کا یہ یقین کہ جو مقدر میں مل کر رہے گا اور اتنا ہی ملے گا, تو میں کیوں حرام میں منہ ڈالوں؟ کسی کو زیادہ مل گیا تو کیوں اس سے میں جیلس ہو جاؤں, کیوں حسد کروں؟ کسی کے پاس زیادہ دیکھ کر کیوں میں پریشانی کا شکار ہو جاؤں؟ اس کو اس کا لکھا ہوا ملا, مجھے میرا لکھا ہوا ملا, باقی جو میرا وہ ہے امتحان. زیادہ ہو تب بھی امتحان, کم ہو تب بھی امتحان. میں کیوں جلن اور حسد کا شکار ہوں؟ میں کیوں حرام کے اندر منہ ڈالوں؟ میں کسی کو تھوڑا آگے دیکھ کر کیوں جلنے کی کوشش کروں؟ کیوں میں کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاؤں؟ کیوں میں احساس سے کم تری کا شکار ہو جاؤں؟ شوڈ آئی وائی, کیوں؟ مطلب آخر اگر یہ یقین ہو کہ طے ہے جو ملا مجھے, طے ہے ملا جو اس کو ملا, ہے امتحان اس کا بھی میرا بھی, آیا ہم حلال سے لے رہے حرام سے, مگر کیوں آخر کیوں میں ٹینشن میں اپنے آپ کو مبتلا کروں؟ اللہ کی قسم یقین ہے آخرت ایسا ایک متوازن رویہ اور ایک متوازن شخصیت کو پروان چڑھا دیتا ہے اگر یہ عقیدہ واقعتاً دلوں میں بیٹھا ہو. اور فکر آخرت کی ہوگی تو پھر دنیا میں دل بھی کم لگے گا. رہنا ادھر ہے مگر جانا ادھر ہے, محنت ادھر ہے مگر نتائج ادھر ہیں, امتحان ادھر ہے بہرحال بدلہ وہ ادھر ہے. یہ ہے بنیادی ہمارے دین کی تعلیمات, مگر انہی کو فراموش کرنے کے نتیجے میں آدمی مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرے, شہرت کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرے, دنیا کی جائیدادوں اور ان چیزوں کا بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرے, تو بھائی بھائی کا بھی گلا کاٹے گا, حرام کے کام بھی کریں گے لوگ اور ناجائز آمدن کے نئے نئے ذرائع بھی اختیار کریں گے, اور جناب چوری ڈاکے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, پوری پوری قوم کو لوٹ کر کھا جانے کی بھی بات ہوگی. جو ہوگا وہ کم ہوگا. اگر یہ آخرت کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کم ہے اور کچھ دکھائی بھی دے گا. لیکن دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہو, موت کا یقین ہو, اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو اور اللہ کے سامنے سب کچھ پیش ہو اس کا یقین ہو, تو پھر آدمی کا رویہ بھی درست ہوگا, کردار بھی صحیح رخ پر پروان چڑھے گا. اللہ اس عقیدہ آخرت کی مزید فکر ہم سب کو عطا فرمائے. ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین کی دہرائی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمہاری اصل تمہیں یاد رہے, تمہارا ڈیسٹینیشن کیا ہے, تمہیں جانا کدھر ہے, تمہاری منزل کیا ہونی چاہیے, تمہارا مقصود اصلی کیا ہونا چاہیے, اس کی وضاحت ہر نماز کی ہر رکعت میں کرائی جا رہی ہے. آگے مشرکین کے تعلق سے گفتگو ہے, فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں, یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو برابر ٹھہرا دیا معاذ اللہ, کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا کوئی دین مقرر کر دیا, مالم یا اذن بہ اللہ, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یعنی حج کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا, اس میں من چاہی باتوں کا اضافہ یا کمی بیشی قریش نے کر ڈالی. ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے کے شرک سے بیزاری کا اعلان کر گئے, انہوں نے اللہ کے گھر میں معاذ اللہ 360 بتوں کی گندگی لا کر رکھ ڈالی, 360 بتوں کی گندگی وغیرہ وغیرہ. تو کیا اللہ کے ساتھ ان کے شرکا ہیں معاذ اللہ, جنہوں نے اس طرح کی بات ان کو سکھائی جو انہوں نے دین کے طور پر اختیار کر لی, مالم یا اذن بہ اللہ, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اب یہ تو ہوا مشرکین کے تعلق سے, جو من چاہی باتوں کو یہ کہتے کہ یہ دین ہے, جو من چاہی باتوں کو کہتے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا, یہ تو ہوا مشرکین کا معاملہ. ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے, حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کی اجازت سے اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا کرنے کا کام یہ کہ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق جو باتیں حرام ان سے بچے, اور جو نئے اور جدید مسائل پیش آئیں تو مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے اور اہل علم وہ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کسی نئے مسئلے کے بارے میں کوئی بتا دیں گے مسئلہ کہ یہ حلال یا حرام ہے. لیکن کوئی اپنی مرضی سے چاہے کہ کسی حلال کو حرام کر لے یا حرام کو حلال کر لے, یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کے مترادف ہے, اور اس پر بھی اللہ کا غضب بڑھتا ہے. چنانچہ حرام کو حلال کرنا بھی غلط ہے اور کسی حلال کو حرام کر لینا بھی غلط ہے. یہ موضوع سورۃ التحریم میں آتا ہے مگر اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا رہا. تو مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے کوئی معبود ہیں ایسے معاذ اللہ جنہوں نے اس طرح کی باتوں کو تمہیں دین کے طور پر بتایا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. تو امت کو بھی بات واضح رہنی چاہیے کہ نئی نئی باتوں کو دین کے نام پر شامل کر لیا جائے اور نئے نئے طریقے جو ہیں وہ دین کے اندر نکال لیے جائیں. من چاہی باتوں کو دین سمجھ لیا جائے اور اس پر ثواب و عذاب کے بھی فتوے دے دیے جائیں یا فیصلے کر دیے جائیں. یہ اختیار بندوں کا نہیں, یہ اختیار حلال اور حرام کا, حلت اور حرمت, حلال اور حرام قرار دینا اللہ کا ہے اور اس کے اذن سے اس کے رسول کا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. اور یہ حلال حرام کا فیصلہ یہ رسول اللہ جو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ بھی بتاتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, نبی علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے بلکہ وہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. تو اصل دین تو وہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور پھر اہل علم اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو کتاب و سنت کی تعلیمات اور اصولوں سے جو ہے وہ کسی نئے مسئلے کے بارے میں حل پیش کر دیں گے. یہ ہے طریقہ کار ہماری دینی روایات کا. لیکن نئی نئی باتوں کو, بدعات کو اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مشرکین مکہ نے من چاہی باتوں کو معاذ اللہ دین کے طور پر اختیار کر لیا. فرمایا کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اور اگر ایک فیصلہ کن بات طے نہ ہو چکی ہوتی ان کے درمیان تو نچ طے ہو چکی ہوتی, لقضی بینہم تو کب کا ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. لیکن دنیا کیونکہ دارالعمل ہے, اللہ نے بندوں کو عمل کا موقع دیا ہے, ایک فرد کو بھی اس کی موت تک مہلت دی جاتی ہے اور کسی قوم کو بھی اس دنیا میں کسی آنے والے عذاب سے قبل مہلت دی جاتی ہے. چنانچہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا معاملہ چکا دیا جاتا, بالآخر تو اصل اور حتمی فیصلے وہ قیامت کے دن ہوں گے. ان ربک یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, کئی مرتبہ قرآن نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان ان معاملات میں جن میں اختلاف کرتے ہیں قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. تو بالآخر حتمی فیصلے تو وہاں, مگر دنیا میں موت تک ایک فرد کو اور کسی دنیاوی عذاب کے نزول تک کسی قوم کو مہلت دی جاتی ہے, اس سے کہ دنیا اللہ نے امتحان کے طور پر بنائی ہے اور امتحان میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے اما شاکر و اما کفور, سور دہر میں کہ چاہو تو شکر گزار بنو چاہو تو ناشکری کرو. البتہ وقت معین آ جائے تو مہلت ختم اور بالآخر اصل حتمی فیصلے ہونے ہیں وہ آخرت میں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. انہی ظالموں کا بیان آگے ہے, فرمائے کہ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہوگا. یہ ظالمین مشرکین کا بھی بیان ہے, کفار کا بھی بیان ہے کہ جن کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے خوف زدہ ہوں گے مگر وہ عذاب جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ان پر واقع ہو کر رہے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان, صاحب ایمان بھی اور صاحب عمل بھی, صاحب ایمان بھی اور صاحب عمل بھی, یہ دونوں باتیں قرآن اکثر ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے. فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. یہ ایمان اور عمل کا ذکر قرآن ساتھ ساتھ کرتا ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ایک بڑی سعادت مندی تو ہے مگر کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھ لینا سعادت مندی کی بات تو ہے مگر کافی نہیں ہے. اب اس ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کا بھی ذکر قرآن بار بار کرتا ہے. اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی تو مانو, رسول کو مانتے ہو علیہ السلام تو رسول کی بھی مانو، آخرت کو مانتے ہو تو نظر بھی تو آئے کہ تم آخرت کے طلبگار ہو، قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بھی تو مانو. اب اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن حکیم کے تقاضے کیا ہیں، آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی، وہاں ناکام کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، یہ بھی تو جاننا ہمارا فرض ہے کہ نہیں. اس کے حوالے سے ہم کتنے سنجیدہ اور سیریس، کیا اتنے بھی جتنا ہم بچوں کے ایگزامس کے حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ میٹرک والوں کے تو ایگزامس ہونے والے ہیں، باقی جو عام جو گریڈ 8 تک کے کلاسز ہو بھی چکے ہیں اکثر جگہ اور ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے. کیا آخرت کے بارے میں سوچے نا، یعنی چلے اسی مثال کو لے لیں ہم کہ بھائی وہ جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ماں باپ بھی جاتے ہیں اسکول میں، ہے نا، اور جب اناؤنس ہوتا ہے جی فلاں کی بیٹی نمبر 1 آئی ہے، فلاں کا بیٹا فرسٹ پوزیشن پر آیا، تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی. تو سوچے کل قیامت میں بھی تو ایک اسٹیج سجے گا، وہاں اسٹیج پر ہم نے بھی کھڑا ہونا ہے، ہماری اولاد نے بھی کھڑا ہونا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ یہاں ہم میں سے وہ لوگ کہ جو اپنی ایک زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں، شاید اب ان کے پاس ان کے اسکول لائف کے ریزلٹس کی کاپی بھی موجود نہ ہو، چیک کر لیں، کئی ایک ڈگری بھی موجود نہ ہو شاید ان کے پاس، ضرورت ہی نہیں ہے نا، نہ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا نہ کسی اور کام کے لیے. سمجھ آ گئی کہ بس اب تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، لیکن کل کا معاملہ کیا، وہ تو ہمیشہ کی زندگی. تو وہ جو اسٹیج سجے گا وہاں سب سے بڑا فیصلہ ہونا، اس فیصلے کے تعلق سے میں اور آپ کس قدر سنجیدہ ہیں، کس پوزیشن پر ہوگی میری اولاد کل، میں خود کس پوزیشن پر ہوں گا، میری بیوی کس پوزیشن پر ہوگی، میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ کل کہاں ہوں گے، میرے ماں باپ کدھر ہوں گے، میرے بہن بھائی کدھر ہوں گے، میرے لوڈ ونس جن سے میں محبت کرتا ہوں کہاں ہوں گے، میرے دوست ہیں، یار ہیں، احباب ہیں، اس تعلق سے ہم کتنے سیریس. صرف بچوں کو ایڈمیشن کرا دینے کے بعد ہم مطمئن تو نہیں ہو جاتے ہمارا بچہ اسکول گوئیں گے، اسٹوڈینٹ وہ کہلاتا ہے، اس کا نام بھی لکھ دیا گیا، اس کی فیس بھی پے ہو گئی. نہیں بھائی، وہ کلاسز لیتا ہے روزانہ 10 سبجیکٹس کی تیار جو ہے وہ کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، 8 کی، بھاری بھاری بیگ لے کر جاتا ہے، ہم بھی 100 جتن کرتے ہیں اس کو اسکول بھیجنے کے لیے، اسکول سے لانے کے لیے، ٹیوشن بھیجنے کے لیے، ٹیوشن سے لانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، سردی گرمی سے بچانے، کتنے جتن کرتے ہیں اس کے پیچھے تاکہ کل یہ ذرا کامیاب ہو جائے، ذرا کامیاب. پورا کامیابی کا معاملہ تو آخرت کا، اس کے بارے میں. یعنی اسکول میں نام داخل کرا کر ایڈمیشن کرا کر مطمئن تو نہیں ہو گئے نا، اسٹوڈینٹ تو وہ کہلائے گا چاہے ایبسنٹ بیٹھو، رجسٹر میں نام تو آ گیا. نہیں بھائی، کلاسز بھی لے گا، آگے پیچھے ہوتا تو سختی بھی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈبٹ بھی کرتے ہیں، جاؤ اسکول جا کے پڑھو. اسلام کے بارے میں کیا ہے، ایڈمیشن کافی ہے یا کوئی سلیبس بھی ہے، کوئی کلاسز بھی ہونی چاہیے، کوئی پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور پھر کوئی تربیت بھی لینی ہے، اور پھر کچھ احکامات کو جاننا بھی ہے، پھر ان پر عمل درآمد کرنا بھی ہے، اور ایک ایگزام تو ان بچوں کا منتھلی ہوتا ہے، کوارٹرلی ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ہوتا ہے، ایئرلی ہوتا ہے. ہم تو ہر لمحے امتحان میں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا موت اور حیات کے سلسلے کو تاکہ تمہارے امتحان لے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو بہرحال صرف ایمان کافی نہیں، ضروری ہے، اس کے بغیر تو نجات ممکن نہیں، ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل ضروری ہے. ان تقاضوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور عمل میں ڈھالیں گے تو پھر اللہ کی بشارتیں بھی ہیں. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. کیسے کیسے باغات ہیں؟ سبحان اللہ، سورہ رحمان کا کوئی مطالعہ کرے تو وہاں اس کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے. احادیث کا مطالعہ کرے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری کی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی نہ سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہ آیا. کبھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کہ ہاں مہمان آئے فرشتے انسانی شکل میں، تو بچھڑے کا گوشت فوراً لے کر آئے نا، بھنا ہوا بچھڑا، یہ ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ نے بچھڑے کے گوشت سے ضیافت کی مہمانوں کی، جو تھے اصلاً فرشتے مگر آئے تھے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے رب رب العالمین نے بھی اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے. حدیث میں ذکر آتا ہے, ایک حدیث میں تو ذکر یہ ہے بڑا دلچسپ کہ سب سے پہلے جو چیزیں پیش کی جائیں گی اس میں مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا. اب یہ کیا اپیٹائزر ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سلسبیل کی قرآن میں ذکر ہے چشمے کا, اس کا پانی بھی پیش کیا جائے گا, اور بچھڑوں کا گوشت پیش کیا جائے گا. اور ان بچھڑوں کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے, اور 14 صدی ہو گئی جب یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہوگی, آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہارا رب آج بھی جنت میں بچھڑوں کو چرا کر تیار کر رہا ہے. وہ بچھڑے جنت میں چر رہے ہیں, اور جب اللہ کے بندے اس کی توفیق سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں آج ان چرنے والے بچھڑوں کا گوشت ان اہل جنت کو پیش کیا جائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فی روضات الجنہ, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. کتنی بڑی ہے جنت؟ کبھی تو قرآن کہتا ہے ارض والسماوات والارض, یعنی کہ اس کی جو وسعت وٹھ لینتھ نہیں, وسعت اس کی جو چوڑائی ہے لمبائی نہیں, وہ زمین و آسمان کی مانند ہے. اور زمین و آسمان جس سے یہ نیلا پہلے یہ چھت نہیں بلکہ یہ آسمان تو ساتھ ہیں, اور ان کی وسعتوں کا عالم اللہ ہی جانتے ہیں. حدیث میں بڑی پیاری ترجمانی آتی, حدیث ہے مسلم شریف کی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جس کی سزا وہ بھگت چکا ہوگا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا, آخری والا جہنم سے نکال کر جو جنت میں داخل کیا جائے گا, اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. کراچی نہیں, پاکستان نہیں, ایشیا نہیں, یہ دنیا نہیں, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس میں طویل کلام ہے. پہلے ایک گناہ کا اللہ ذکر فرمائیں گے, وہ کہے گا اللہ کیا ہی بات ہے مجھے جہنم سے تو نے نکال دی, اتنی بڑی جنت. پھر اللہ فرمائیں گے 5 گنا, پھر جب اللہ فرمائیں گے 10 گنا تو اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا, اور وہ کہے گا اللہ تم اس سے مذاق تو نہیں کر رہا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ جس دنیا میں رہ کر آیا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کے لیے ہوگی. تو پہلے والوں کا عالم کیا ہوگا, اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کا عالم کیا ہوگا, صحابہ اکرام کی جنت کیسی ہوگی, خلفائے راشدین کی جنتیں کیسی ہوں گی, انبیاء اور رسول کا عالم کیا ہوگا, اور امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین کی جنت کیسی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں تمہیں بتاؤں کوثر کے بارے میں, ایک حوض کوثر یہ روز قیامت ہے, اور ایک نہر کوثر وہ جنت میں ہے. اے عمر میں تمہیں بتاؤں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اے عمر میں تمہیں بتاؤں اس پر بڑے بڑے پرندے پانی پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہوں گے, جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. تو حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے مزے کر رہے ہوں گے وہ, جو آپ کی کوثر کا پانی یہ بڑے بڑے پرندے پی رہے ہوں گے کتنے مزے کر رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا عمر غور کرو جو ان پرندوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے وہ کتنے مزے کر رہے ہوں گے. بہرحال یہ تو نقشے ہیں جو جنت کے قرآن حکیم میں اور بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور سچی بات ہے کہ یقین کا مسئلہ ہے. چیک کریں میں بھی اور آپ بھی, پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا, کوئی ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا, آپ چیک کریں میں بھی چیک کروں, پچھلے 24 گھنٹوں میں نے اور آپ نے اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا؟ تو کوئی جواب آئے گا اندر سے. ہم سیریس ہیں جنت کے بارے میں؟ اسٹاک مارکیٹ کے ریٹس کتنی مرتبہ چیک کرتے ہیں لوگ, اور جو لوگ جس جس فیلڈ میں ہیں اس سے متعلقہ اپڈیٹس کتنی مرتبہ چیک کرتا ہے؟ پاناما کا کیس اور فلاں ہو اور یہ ہو اور فلاں نے وہ کہہ دیا,
کتنی رات بھر پورے لوگ لگے رہتے. کرکٹ کا کریز آ جائے تو کتنے رنز ہو گئے, کتنی وکٹس گر گئی, کتنا کریز ہے, اتنا شوق, اتنا ذوق, اتنی فکر, کن معاملات کی ہم سب کو پتا ہے. اور جنت ہمیں چاہیے, اس جنت کے بارے میں ہم کتنے سیریس ہیں. اللہ کی قسم چیک کیجئے, اندر سے جواب آئے گا میں تو مانگ بھی نہیں رہا اللہ سے جنت, اور مانگنے سے نہیں ملے گی جنت, فقط مانگنا بھی ہے اور اپنے آپ کو مستحق بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے. چیک کیجئے کیا واقعی میں اور آپ جنت چاہتے ہیں. ہم نے کتنی ڈگریز حاصل کی, میں نے, آپ نے, ہم لوگوں نے, فری میں ملی. اپنے بچوں پہ ہم کتنے گھنٹے اور کتنے روپے لگا رہے اس کو کچھ کامیاب بنانے کے لیے, بنائیں, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے, مگر یاد رکھیں اصل کامیابی اس سے بڑھ کر. ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں, کتنے جتن کرتے, سادی زندگی, ایک سیلریڈ پرسن کا بیچارے کا کیا ہے, بڑھاپے میں آ کر ریٹائرمنٹ میں گھر تو بنا لیں, ایسے ہی ہے نا جی. اور جنت ہم چاہتے ہیں کہ فری میں مل جائے, جنت ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے, اور وہ بھی مولوی صاحب دعا کرا دیں اور ہم آمین کہہ دیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے بھائی. بہرحال فرمائے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا ان کے رب کے ہاں. ذالک هو الفضل الکبیر, یہی سب سے بڑا فضل ہے, جو چاہو گے ملے گا. ہم چاہتے سارا دنیا میں مل جائے, نہیں ملے گا, عارضی ہے, جو ملا بھی وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا, یہ دنیا عارضی ہے. جنت کی نعمت دائمی جو چاہو گے تمہیں وہاں پر عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.